الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا ومولانا ابي القاسم محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین المیامین لا سیما للامام المنتظر والحجۃ الثانی عشر الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى قيام يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعلني خالصا لوجهك الكريم يا الله صلوات على محمد وآل محمد اما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في القران الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون صلوات على محمد وعلى محمد وعلى برادران عزیز و خواران محترم، ظاہر ہے کہ مجالس اپنے آخری مراحل میں داخل ہو رہی ہیں. آپ کے سامنے سرنامہ کلام میں مسلسل سورہ آل عمران کی اس آیت کی تلاوت کی گئی. الا تحسبن الذین قتلوا، گمان بھی نہ کرنا کہ جو قتل کر دیے گئے فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، وہ مر گئے، بل احیاء بلکہ وہ زندہ ہیں، عند ربہم یرزقون، اور وہ اپنے رب کے پاس مسلسل رزق پا رہے ہیں. فلسفہ شہادت در ضمن داستان شہادت، جب ہر شہید کا اتنا مرتبہ اور مقام ہے تو جو سید الشہداء ہے ان کا مرتبہ اور مقام کیا ہوگا، جن کو پروردگار عالم نے شہادت کی سیادت عطا کی ہے، کہ جن کے سر پر نہ فقط تاج شہادت ہے بلکہ تمام شہداء کی سیادت کا تاج بھی انہی کے سر پر ہے. کل میں نے آپ کی خدمت میں جو عاشورہ کے دن کی پروسیڈنگز ہیں اس کے حوالے سے کچھ گزارشات عرض کی تھیں، اور ہم جناب مسلم بن اوسجا کی شہادت تک پہنچے تھے، وہ پہلے شہید عاشورہ کے دن امام حسین کی طرف سے. اگر آپ کے ذہن میں ہو، میں فقط ریکال کروانا چاہوں گا کہ یہ عاشور کا دن ابتدائی نماز و مناجات کے بعد خطبات تک پہنچا، کہ جہاں پر امام کا خطبہ، زہر کا خطبہ، اور بالآخر جناب حر کا امام کی طرف آنا، اور پھر اس کے بعد ایک خطبہ ارشاد فرمانا. اور ان تمام تر مراحل کے بعد جب عمر سعد کی طرف سے حملہ ہوا تو وہ اعلان جنگ تھا، یعنی اس ترتیب کے مطابق جو علامہ سید علی نقی صاحب نے تحریر فرمائی ہے، میں عرض کر رہا تھا کہ اسے اعلان جنگ ایزیوم کیا جائے، کہ اس نے اعلان جنگ کیا، اور پھر اس کے بعد ون آن ون جو پہلا مقابلہ ہے وہ عبداللہ ابن عمیر قلبی کا ہے، جس کو بعض افراد بائی مسٹیک یا بہرحال کتابوں کے اندر چونکہ ہے تو اس کو مسٹیک بھی میں نہیں کہوں گا، رائے آپ کہہ لیجئے، وہ وہب قلبی کے نام سے بھی یاد کرتے ہیں. مگر جو محقق علماء اس کے حوالے سے لکھتے ہیں وہ یہ کہ یہ عبداللہ ابن عمیر قلبی تھے، ان کی زوجہ جناب ام وہب تھی. اگر اس حوالے سے آپ پوری تحقیق پڑھنا چاہیں تو پھر میں آپ کو ریفر کروں گا نقن صاحب کی کتاب شہداء کربلا، کہ اس میں اگر آپ 40-50 صفحے پڑھنا چاہیں تو اس حوالے سے انہوں نے تحریر کیے ہیں. جیسے کہ بہرحال وہ ایک کانسیپٹ پایا جاتا ہے، مگر چونکہ میں اس کو بائی نہیں کرتا لہٰذا میں اسی طریقے سے پڑھ بھی نہیں رہا، لیکن بہرحال کسی کنٹروورسی کی ضرورت نہیں ہے. دو اوپینینز ہیں کہ جو تاریخ کے مختلف معاملات پر ہو سکتے ہیں. عبداللہ ابن عمیر قلبی میدان میں گئے اور پھر اس کے بعد زخمی ہوئے، لیکن دشمنوں کو قتل کر کے واپس آئے، اور ان کی زوجہ جناب ام وہب کا جو کنٹریبیوشن ہے وہ میں نے آپ کی خدمت میں گزارش کیا. اور پھر اس کے بعد یہ سلسلہ کہ جناب حر بھی گئے، پھر جناب نافع ابن ہلال جملی ان کا جو مقابلہ تھا اس کو بھی میں نے آپ کی خدمت میں گزارش کیا، اور ہم یہاں تک پہنچے کہ عمر ابن حجاج اس نے واضح طور پر اس بات کا اعلان کیا کہ اگر ایک ایک کر کے ہم مقابلہ کریں گے تو یہ جنگ ہم جیت نہیں سکتے، چاہے ہماری تعداد ہزاروں میں ہے اور چاہے حسین کا لشکر بہت ہی مختصر ہے. تو پھر اس کے بعد وہ ایک مل کر حملہ کیا گیا کہ جس کے نتیجے میں بالآخر جناب مسلم بن اوسجا کی شہادت ہوئی. کہ یاد رکھیے گا کہ اس مقابلے میں بھی جو دشمن کی فوج ہے اس کو پسپا کر دیا گیا، مگر پسپا کرنے کے بعد خود دشمن کو معلوم بھی نہیں تھا کہ اس طرف کون شہید ہوا ہے. وہ ایک دوسرے سے پوچھ رہے تھے مگر کسی کو معلوم نہیں تھا. جب گرد تھمی ہے, بیٹھی ہے, غبار ہٹا ہے, اور اس کے بعد پھر وہاں پر امام حسین تشریف لائے, جناب حبیب ابن مزاہر تشریف لائے, تو نظر آیا کہ جناب مسلم بن اوسج اسدی ایڑیاں رگڑ رہے تھے. اور پھر ان کا جو مکالمہ, ان کا وصیت کرنا امام حسین کے حوالے سے کہ حبیب میں تم کو وصیت کرتا ہوں کہ حسین کو تنہا نہ چھوڑ دینا, اور امام حسین کے حوالے سے جناب حبیب کے جو جذبات ہیں وہ تو آپ جانتے ہیں, تو انہوں نے کہا کہ بے فکر رہو, ایسا ہی ہوگا کہ جیسا تم کہہ رہے ہو, کیسے ممکن ہے کہ میں اپنے بھائی اپنے دوست حسین کو تنہا چھوڑ دوں. یہ جناب مسلم بن اوسجا کے بارے میں ابھی بھی دشمن کو نہیں پتا تھا کہ کون قتل ہوا اور کون شہید ہوا. یہاں تک کہ جب یہ لاشا خیموں کے اندر آیا ہے تو جناب مسلم بن اوسجا کی زوجہ بھی تھی, ان کے کنیز بھی تھی, انہوں نے بین کیے اس موقع پر, وا او سجتا. یہ جو ایک انداز ہے نوحہ کرنے کا اور ماتم کرنے کا, اس انداز سے انہوں نے بین کیے. تو بین اتنے بلند ہوئے کہ دشمن تک بھی یہ اطلاع پہنچی کہ اچھا بھائی مسلم بن اوسجا کو ہم نے قتل کر دیا. تو نوبتیں بجنے لگی اور ان لوگوں نے وہاں پر سیلیبریشن شروع کیے, نقارے بجانے لگے. اب آپ نوٹ کیجئے کہ جب یہ سیلیبریشن اور نقارے بج رہے تھے اس موقع پر شبس بن ربی, یہ شبس بن ربی کوئی چھوٹا دشمن نہیں ہے, یہ بہت بڑا دشمن ہے, اس لیے کہ خود جو ان کی پیدل فورسز ہیں ان کا یہ افسر ہے. یعنی آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے گزارش کی تھی کہ وہاں پر باقاعدہ میمنہ بھی ہے, میسرہ بھی ہے, قلب لشکر بھی ہے, ان کا علمدار بھی ہے, اور پیچھے الگ ان کو فیٹ کرنے کے لیے پیدل فورسز کا الگ افسر ہے, اور جو ان کی سواریوں کی یعنی رہوار کے اوپر جو فورسز ہیں ان کا الگ ایک افسر موجود ہے. یہ پیدل فورسز کا افسر ہے شبس بن ربی. اس نے اس موقع پر کیا کہا, اس کو عربی کا ایک محاورہ ہے, اس کے ساتھ اگر آپ سنیں گے تو آپ کو اور اچھا لگے گا. عربی کے اندر ایک محاورہ ہے کہ والفضل ما شہدت بہل آدا, کہ فضیلت تو وہ ہے کہ جس کا اقرار دشمن بھی کرنے لگے, کہ دشمن بھی اس کا اقرار کرے کہ ہاں بھائی اس کے اندر یہ فضیلت تو موجود ہے. جیسے مولا علی کے فضائل ہیں تو سلمان تو بیان کریں گے, وہ تو اپنے ابو ذر تو کہیں گے, مقداد تو کہیں گے, میسم تو پڑھیں گے کہ فراز دار پر میسم بیان دیتے ہیں, رہے گا ذکر علی ہم زبان دیتے ہیں, وہ تو کہیں گے جناب میسم یہ تو اپنے ہیں. مگر آپ وہ یاد کیجئے کہ خندق کا میدان تھا, اور میدان خندق میں عمر ابن عبدوت کو مولا نے قتل کر دیا, اور اس کی بہن جب آئی ہے لاشائے عمر پر تو اس نے وہاں پر آ کر اپنے بھائی کے لاشے کو اس عالم میں دیکھ کر کہ اس کا لباس نہیں اتارا گیا. یعنی یاد رکھیے گا کہ یہ آج کے زمانے میں ہے کہ لباس اس طریقے سے اویلیبل ہوتا ہے کہ جس طرح سے آپ دکانوں کے اندر دیکھتے ہیں. اس زمانے میں دکانیں ہوتی تھیں مگر ایسی دکانیں نہیں ہوتی تھیں کہ لباس کی کوئی شارٹیج ہی نہیں ہے, لباس تو بہرحال سبھی کے پاس ہے. اس زمانے میں لباس خریدنا ایک کام ہوتا تھا, اس زمانے میں لباس بنانا ایک کام ہوتا تھا, اس طریقے سے فیکٹریاں نہیں ہوا کرتی تھیں. تو اس زمانے کے اعتبار سے اگر آپ دیکھیں تو مال غنیمت, غنیم کہتے ہیں دشمن کو, مال غنیمت یعنی دشمن کا مال کہ جو حاصل کیا گیا, تو اس کے اندر اس لباس کو بھی لوٹ لیا جاتا تھا. تو اس کی بہن نے جب یہ دیکھا کہ علی بن ابی طالب نے, جو کہ قاتل ہیں, مگر انہوں نے قتل کرنے کے بعد اس کو بے لباس نہیں کیا, اس کا لباس اسی طریقے سے رہنے دیا, تو اس نے کہا کہ یقیناً میں تیرا ماتم کرتی لیکن تیرا قاتل اتنا بلند ظرف والا ہے کہ مجھے اس پر بھی فخر ہے کہ علی نے تجھے قتل کیا. یہ عجیب بات ہے, اس کو کہیں گے والفضل ما شہدت بہل آدا, کہ فضیلت تو وہ ہے کہ جس کو دشمن بھی ماننے پر مجبور ہو جائے. اس کی بہت سی مثالیں میں آپ کی خدمت میں عرض کر سکتا ہوں, لیکن ظاہر ہے کہ یہ بحث پھر مکمل نہیں ہو پائے گی, لہذا ہم آگے بڑھیں گے. اس موقع پر شبس بن ربی نے جناب مسلم بن اوسجا کے حوالے سے عجیب جملے کہے. انہوں نے اپنی ہی فوج کی مذمت کرتے ہوئے, کنڈیم کرتے ہوئے کہا کہ تم مسلم بن اوسجا کے مرنے پر خوشیاں منا رہے ہو کہ تم نے مسلم بن اوسجا کو قتل کر دیا. یہ وہ شخص تھا کہ جو میدان کا مجاہد تھا, اور مجھے یاد ہے کہ کئی ایسے جہاد ہیں کہ جن میں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ وہ تنے تنہا کس طرح سے دشمنوں کا مقابلہ کیا کرتا تھا. ایک جہاد مجھے یاد آ رہا ہے کہ جس کے اندر 6 دشمنوں کو اس نے خود اکیلے تہ تک کیا تھا, تو ان کی بہادری کا قصیدہ پڑھنا شروع کیا. جناب مسلم بن اوسجا, یاد رکھیے گا, شاید میں نے پہلے کل بھی عرض کیا تھا پیغمبر اکرم، مولا کائنات، امام حسن اور امام حسین سب کے صحابی ہونے کا ان کو شرف حاصل رہا. یعنی کم افراد آپ کو ایسے ملیں گے. جیسے جناب جابر، ان کا معاملہ تو اور بھی غیر معمولی تھا کہ انہوں نے پنجتن کو بھی دیکھا، چوتھے امام کو بھی دیکھا اور پانچویں امام کو بھی دیکھا. یہ تو بہت ہی غیر معمولی معاملہ ہو گیا. دیکھیں پانچ امام اور دو معصومین، تو سات معصومین کو انہوں نے ان سے گفتگو کا شرف حاصل کیا. یہ جناب مسلم بن اوسجا، امام حسین سے لے کر پیغمبر اکرم تک اگر آپ چلے جائیں تو سب کی صحبت سے انہوں نے فائدہ اٹھایا، اور جینون فائدہ اٹھایا. یعنی صرف ایسا نہیں کہ فار دا سیک آف صحبت خالی آ کر بیٹھ گئے، نہیں، واقعی انہوں نے استفادہ کیا. تو یہ پیغمبر اکرم کا بوڑھا صحابی، امام حسین کا بوڑھا ساتھی، اور صرف کربلا کے اندر نہیں، کربلا سے پہلے آپ کوفہ کے اندر بھی دیکھیں تو جناب مسلم بن عقیل کے بھی یہ رائٹ ہینڈ تھے. مگر بہرحال چونکہ اس وقت ہم شہدا کے حالات نہیں پڑھ رہے، میں تو فقط آپ کے سامنے اس واقعے کے ضمن میں چند باتیں عرض کر رہا تھا. تو یہ اس موقع پر جو پہلی شہادت ہے وہ ہمارے سامنے آتی ہے. اب یہ میمنا سے ان کا حملہ تھا، یعنی دشمن کا رائٹ ونگ، اس کی طرف سے یہ حملہ ہوا تھا. تو امام کا محاصرہ ہو گیا، یعنی جب وہاں سے رائٹ ونگ سے ہوگا تو یہاں سے لیفٹ ہو جائے گا. تو یہاں سے جناب حبیب ابن مظاہر اپنے ساتھیوں کے ساتھ رجسٹر کر رہے تھے، مگر یہ جب جناب مسلم بن اوسجا کی شہادت ہو گئی تو وہ پسپا تو ہو گئے تھے، مگر اب ان کے سیکنڈ ونگ جو ہے اس نے بھی ہمت کی اور شمر نے اس کو لیڈ کیا، اور اس نے آ کر جب حملہ کرنا شروع کیا تو ایک مرتبہ پھر یہاں پر عبداللہ بن عمیر قلبی میدان میں جا کر اور انہوں نے بھی مقابلہ کیا، مگر عبداللہ بن عمیر قلبی کی شہادت اس موقع پر ہوئی. یعنی جن کا میں نے کل تذکرہ کیا تھا کہ وہ پہلے مجاہد تھے مگر دوسرے شہید بنے، اس لیے کہ پہلی مرتبہ وہ میدان سے زندہ سلامت واپس آ گئے تھے، یہ دوسری مرتبہ یہ میدان میں گئے. اس مرتبہ بھی انہوں نے چند افراد کو قتل کیا اور پھر اس کے بعد یہ شہید ہوئے. یعنی پہلے ہی ان کے لیفٹ ہینڈ کی جو انگلیاں ہیں وہ تو قطع ہو چکی تھی، اس میں تو پہلے ہی زخم آیا ہوا تھا، اور ابھی اس کو ہیل ہونے کا کوئی زیادہ موقع بھی نہیں ملا تھا، صحت مند ہونے کا کوئی موقع تو نہیں ملا تھا. وہ اسی حالت کے اندر زخمی ہاتھ کے ساتھ گئے اور جا کر انہوں نے مقابلہ کیا، چند افراد کو بھی قتل کیا، اور پھر اس کے بعد جب یہ شہید ہوئے ہیں تو ایک اور بہت عجیب واقعہ ہوا. اور وہ کیا کہ یہ جب شہید ہو گئے ہیں تو ان کی زوجہ ام وہب، جن کا کل بھی تذکرہ آیا تھا، یہ ام وہب انتہائی جوش میں جو ان کے ہاتھ میں آئے لے کر پہنچی اور وہاں پر آ کر بیٹھی، یعنی راستہ صاف کیا اور پہنچ گئی لاشے تک. اور لاشے کے پاس آ کر انہوں نے کام یہ کیا کہ ان کا جو چہرہ تھا، ان کا جو سر تھا، جو گرد و غبار یا خس و خاشات میدان ہے، تو جو گرد و غبار وغیرہ تھا وہ ہٹانا یعنی صاف کرنا شروع کیا. تو انتہائی محبت سے، انتہائی الفت سے وہ یہ کام کر رہی تھی اور ماتم بھی کر رہی تھی ساتھ ساتھ اپنے شوہر کا. جب یہ ہو رہا تھا اس موقع پر شمر نے اشارہ کیا، کس کو؟ شمر کا ایک غلام تھا جس کا نام تھا رستم، فارس کا رہنے والا تھا، نام بھی اس کا وہی تھا. تو اس نے اس کو اشارہ کیا. بلکہ اگر آپ نے مختار نامہ دیکھا ہے مووی کی صورت میں، تو اس میں بعد کے واقعات کے اندر رستم کا بھی آپ کو کریکٹر نظر آئے گا، یہ رستم وہی ہے. اس کو اشارہ کیا، وہ کربلا میں تھا، تو اس نے اس اشارہ کو پاتے ہی ایک گرز اٹھایا اور اس مومنہ کے سر پر اس سے وار کیا. یہ ام وہب کی میں بات کر رہا ہوں. تو یہ مومنہ اس طریقے سے شہید ہوئی. کربلا کے تیسرے شہید کو جب آپ ٹریس کریں گے، مسلم بن اوسجا اور عبداللہ ابن عمیر کے بعد، تو وہ ایک لیڈی ہے، وہ ایک خاتون. یہ وہ چیز ہے کہ جس کے لیے میں نے پہلے بھی آپ سے گزارش کی تھی کہ اگر آپ شمر کو دیکھیں گے نا، تو آپ کو شمر ایک اوباش انسان کے طور پر نظر آئے گا، ورنہ خود عرب کلچر کے اندر وہ اس کی کتنی پاسداری کرتے ہیں ایک الگ بات ہے، لیکن اس زمانے کے اندر جو نارمز تھے اس کے اعتبار سے خواتین کو یوں قتل نہیں کیا جاتا تھا. پھر وہ اس کی پاسداری نہ کریں، جیسے یہاں پر نہیں کیا انہوں نے اس کی پاسداری، مگر یہ کہ بہرحال ان کا طریقہ کار یہ نہیں تھا. تو شمر نے جو کام کیا، میں نے پہلے بھی گزارش کی تھی کہ آج کے زمانے میں اگر آپ کو اس کا کوئی پیرلل دیکھنا ہے تو آپ نتن یاہو کو دیکھیے، آپ بن گروئے کو دیکھیں، یا اسی طریقے سے ڈونلڈ ٹرمپ کو دیکھیں، آپ کو یعنی اس کے ٹویٹس پڑھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا یہ اوباش انسان ہے. یعنی اپنی ویلیوز جو وہاں کی ہو سکتی ہیں اس کا بھی یہ کوئی خیال رکھنے والے لوگ نہیں ہیں. یا مثال کے طور پر یہ جو بھی جنگ ہوئی اس کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ بچیوں کا اسکول ہے اس کے اوپر حملہ کر دیا. یہ اگر آپ دیکھیں تو آج کے زمانے میں جو انٹرنیشنل جو ایتھکس اور پرنسپلز بنے ہیں اس کے حساب سے وار کرائم. مگر آپ دیکھیں گے اور آپ سنیں گے کہ نہیں، وہاں پر حملہ کر دیا اور ان بچیوں کو شہید کر دیا، ان کو کیا شرمندگی ہے. یعنی خود ان کے اپنے جو پارلیمنٹ کی جو کمیٹیز وغیرہ ہیں اس کے اندر سوال جواب ہوتے ہیں، اس کے اندر کہتے بھی ہیں کہ یہ نہیں ہونا چاہیے تھا لیکن ہم نے کیا تو کوئی شرمندگی نہیں, کوئی شرمندگی بھی کوئی نہیں ہے, کسی قسم کی کوئی شرمندگی نہیں. آپ اگر مثال کے طور پہ غزہ کے اندر دیکھیں جو کچھ انہوں نے کیا, ان کو کوئی شرمندگی ہے کہ ان کو کوئی شرمندگی نہیں, کہ بلڈنگیں اڑا دو, پل اڑا دو, یہ سارے وار کرائمز ہیں جن کو آپ کہیں گے کہ موجودہ ایتھکس کے اعتبار سے یہ ویلیوز کے خلاف ہے, اقدار کے خلاف ہے, مگر کیا اس کی مخالفت میں ان کو کوئی شرمندگی ہے؟ ان کو کوئی شرمندگی نہیں. تو یہاں پر آپ نے ابھی تھوڑی دیر پہلے دیکھا کہ شبس بن ربی دشمن ہے, مگر اس موقع پر وہ کہتا ہے کہ یہ تم مسلم نو سجا کے قتل کے اوپر خوشیاں منا رہے ہو, یہ ایسا آدمی تھا. یہ جملہ بتاتا ہے کہ دشمن ہے, بھرپور دشمن ہے, قاتل بھی ہے اور دھوکے باز بھی ہے, سب کچھ ہے, مگر کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ ویلیوز ہیں کہ جن کا کچھ اس کو احساس ہو رہا ہے. یہ آگے بھی آپ دیکھیں گے اس طرح کی بعض چیزیں آپ کو نظر آئیں گی. درود بھیجیے گا محمد و آل محمد. اب ایک طرف اگر آپ دیکھیں کہ دشمن درمیان میں ایک کھلا میدان اور اس طرف امام حسین کا مختصر لشکر, تو اب اس کے بعد پھر واپس سے ہے کہ کبھی یہاں سے حملہ ہوتا ہے, پینیٹریشن کی کوشش ہوتی ہے, کبھی وہاں سے ہوتا ہے. تو یہ باقاعدہ ایک مد و جزر جس طریقے سے نہیں ہوتا ہے سمندر کے اندر, اگر آپ دیکھیں, یعنی یہ وہ تعبیرات ہیں جو کتابوں کے اندر آئی ہیں کہ اگر آپ کبھی سمندر کے پاس جا کر دیکھیں تو ویوز بن رہی ہوتی ہیں, وہ اس طرف آ رہی ہیں اور کبھی وہ اس طرف جا رہی ہیں, کا اس طرح کا معاملہ ہوا تھا. مگر یہ یزید کی فوج کے لیے شرم سے ڈوب مرنے کا مقام ہے, اس لیے کہ اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کبھی ویوز اس طرف جا رہی ہیں, کبھی ویوز اس طرف آ رہی ہیں, تو اس طرف تو افراد ہی کتنے ہیں, یہ 100-200 افراد کہ جن کے مقابلے پر ان لوگوں کی یہ حالت ہو گئی. اور آپ دیکھیں گے آگے کہ یہ اس کا انہوں نے اعتراف بھی کیا. اب اس دوران جو مزید کچھ افراد شہید ہوئے ان کے اندر ایک نام ہے منہج بن سہم مولا الحسن حسن, یہ امام حسن علیہ السلام کے غلام تھے, اور ایک قول یہ ہے کہ یہ امام حسین علیہ السلام کے غلام تھے. بہرحال اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا, تعلق ان کا مدینے سے تھا. یعنی اگر آپ کربلا میں شہداء کے بیک گراؤنڈ کو ٹریس کریں گے تو 80% پلس افراد وہ ہیں کہ جن کا تعلق شہر کوفہ سے تھا, زیادہ تر کا تعلق کوفہ سے تھا, غالب اکثریت. کچھ تھے کہ جو دوسرے علاقوں سے تھے, اس میں پھر مدینے کا بھی تذکرہ آتا ہے, جیسے بنی ہاشم ہے تو بنی ہاشم تو سب کے سب مدینے سے ہی آئے تھے, انہی کے اندر ان کو بھی آپ شامل کریں. یہ جو منہج جن کا میں نے نام لیا کہ یہ بھی امام حسن یا امام حسین کے غلام تھے اور یہ بھی مدینہ منورہ ہی سے تشریف لائے تھے. ان کے علاوہ یہ شہید ہوئے اس موقع پر, اور ان کے علاوہ ایک گروپ آف 5, 5 افراد کا وہ گروپ, آپ میں سے وہ ہمارے دوست کے جو ابتدائی تقریروں سے ہمارے ساتھ ساتھ ہیں وہ جانتے ہیں کہ اس سے کیا مراد. اس موقع پر میں نے گزارش کی تھی, صرف ریکیپ کر رہا ہوں, کہ جب قیس ابن مساہر سیدادی اسدی جو امام کے سفیر تھے اور کوفہ گئے تھے یہ پیغام دینے کے لیے کہ حسین از آن دا وے, اب وہ کوفہ آ رہے ہیں, اس وقت تک کوفہ کے تو معاملات ہی تبدیل ہو چکے تھے اور جناب مسلم بن عقیل شہید ہو گئے تھے. ان کو بھی ٹریپ کر کے جب گرفتار کیا گیا قادسیہ کی وہ چوکی جہاں پر حسین بن تمیم, یہ باتیں آ چکی, اور پھر جب اس کو کہا گیا کہ اگر علی اور اولاد علی کے خلاف تقریر ایک کر دو گے تو تمہیں ہم چھوڑ دیں گے اور معاف کر دیں, تو انہوں نے کہا کہ ہاں ٹھیک ہے میں اس کے لیے تیار ہوں, اور گئے اور جا کر ادر وے راؤنڈ پولرائزیشن 180 ڈگری کے اوپر کہ علی اور اولاد علی کی ولایت کا اعلان کیا اور براعت کا اعلان کیا بنی امیہ سے, یزید سے اور اس کے باپ سے, اور ساتھ ہی ساتھ یہ اطلاع دی کہ جناب حسین ابن علی اس وقت راہ میں ہیں, اگر کوئی اپنے آپ کو پہنچا سکتا ہے تو پہنچا دے. جنہوں نے پہنچایا انہوں میں یہ گروپ آف 5 بھی شامل تھا, یہ 5 افراد کا ایک گروپ, ان میں سے باپ بیٹے بھی ہیں, رشتہ داری بھی ہے, تعلق بھی ہے, مگر یہ 5 افراد ان میں سے ان کا آپس میں معاملہ یہ تھا کہ یہ بہت ساری چیزیں ساتھ ساتھ کیا کرتے تھے, جو میں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ بعض افراد آپ دیکھتے ہیں ایسی دوستی یاری ہوتی ہے کہ مسجد آ رہے ہیں تو ساتھ آ رہے ہیں, مجلس میں آ رہے ہیں تو ساتھ آ رہے ہیں, کھانا کھانے جا رہے ہیں کہیں ریسٹورنٹ کے اندر تو ساتھ جا رہے ہیں, پکنک پر جا رہے ہیں تو ساتھ جا رہے ہیں, زیارت پر جا رہے ہیں تو ساتھ جا رہے ہیں, عمرے پر جا رہے ہیں تو ساتھ جا رہے ہیں. یہ جس طرح کی ایک انڈرسٹینڈنگ بعض افراد نے گروپ کی صورت میں بن جاتی ہے کہ یہ گینگ سا ہے, اچھا اچھے معنی میں ایک گینگ سا ہے, مل کر یہ لوگ کام کیا کرتے ہیں, کہیں ڈونیشن بھی دینا ہے تو مل کر دے رہے ہیں, کوئی سوشل ورک کرنا ہے تو بھی مل کر کر رہے ہیں. تو یہ 5 افراد کا معاملہ اس پورے سفر میں کم سے کم ایسا ہی بن گیا, یہ ساتھ چلے امام تک اپنے آپ کو پہنچایا, اور پھر اس کے بعد میدان کربلا میں لڑنے بھی ساتھ ہی گئے, یعنی اجازت لے کر مگر ساتھ ہی گئے. اور یہ جب لڑ رہے تھے تو ان کو ایک وار کی ٹیکنیک کے ساتھ جو دشمن کی فوج ہے اس نے آئسولیٹ کر دیا, الگ کر دیا بالکل الگ تھلگ, یعنی تھوڑا 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 آگے بڑھاتے بڑھاتے گھیرتے گھیرتے بالکل الگ لے گئے. یعنی آپ یوں سمجھیے کہ جو میدان ہے کہ جہاں پر جنگ ہو رہی ہے, تو اب یہ میدان کے اندر اب تھوڑا اور آگے جائیں گے تو نظر بھی نہیں آئیں گے, اتنا فاصلے پر وہ چلے گا. اب پھر آپ ذہن میں لے کر آئیے کہ وہاں پر میمنہ میسرا تو ان کا بھی چھوٹا سا ہی مگر ہے, قلب لشکر ہے. تو امام حسین علیہ السلام اور حضرت عباس جو فرنٹ سے سب کو لیڈ کر رہے ہیں, تو ان کی نظر تو ہے کہ کہاں کیا ہو رہا ہے. تو اس موقع پر امام حسین علیہ السلام نے اشارہ کیا, کس کو؟ حضرت ابو الفضل عباس. یعنی آپ بالکل صحیح سنتے ہیں کہ جناب عباس آئے اور انہوں نے کہا کہ مجھے اجازت دیجئے اور اجازت نہیں ملی, مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ حضرت ابو الفضل عباس میدان میں کوئی ایکٹیو ہی نہیں تھے. یہ نہیں تھا کہ مثال کے طور پر حضرت ابو الفضل عباس کسی خیمے کے اندر بیٹھے ہوئے تھے اور میدان کے اندر تھے. ہی واز لیڈنگ فرام دا فرنٹ, وہ آگے سے مقابلہ کر رہے تھے اور اس پوری فورس کو لڑوانے کا اور ان کو آگے موو کروانے کا سہرا اگر کسی کے سر پر جاتا ہے تو عباس علمدار. ورنہ اتنی چھوٹی سی فورس کو آپ توقع کرتے کہ صبح سے لے کر یہ عصر عاشور تک یہ لڑائی ہو سکتی تھی, جنگ ہو سکتی تھی, اس کو تو فوراً ہی ختم ہو جانا چاہیے. لیکن یہ جناب ابو الفضل عباس, امام کا بھی آپ اعتماد دیکھیے کہ کسی اور کو نہیں بھیجا اس موقع پر. حضرت ابو الفضل عباس کو تنہا اس موقع پر کہا, اے بھیا عباس, یہ ایک ریسکیو آپریشن آج کی اصطلاح کے اندر کہا جائے گا کہ ریسکیو کرنا ہے, کہ یہ بالکل الگ پڑ گئے, لڑنا ہے اور بھرپور لڑنا ہے, مگر ان پانچ کو ریسکیو کر کے میدان میں لڑنا تو یہاں پر بھی ہے, ایسا نہیں ہے کہ نہیں لڑنا, جنگ تو ہو ہی رہی ہے, جہاد تو ہو رہا ہے, مگر لے کر یہاں پر آؤ, پھر کسی مناسب موقع پر ہم ان کو واپس سے میدان کے اندر بھیجیں گے. یہ بالکل الگ تھلگ پڑ گئے. تو جناب ابو الفضل عباس تنے تنہا حسین کا اعتماد اور پھر عباس کی بہادری کہ عباس علمدار تنے تنہا ان پانچوں کو ریسکیو کرنے کے لیے گئے. اور پھر الفاظ یہ ہیں کہ جب انہوں نے حملہ کیا ہے تو دشمن بالکل بھاگنا شروع ہوا, جنہوں نے ان پانچ کو گھیرا ہوا تھا وہ تتر بتر ہونا شروع ہوئے, منتشر ہونا شروع ہوئے, اور پھر ان کو ریسکیو کر کے وہ یوں لا رہے تھے. اس کی فارمیشن بھی بیان کی گئی کہ عباس علمدار نے ان سے کہا کہ تم لوگ آگے آگے چلو, میں پیچھے سے تم کو پروٹیکٹ کرتا ہوں, تم پہلے ہی کافی زخمی ہو چکے ہو, تم آگے بڑھو. وہ آگے آئے اور جناب عباس ان کے پیچھے پیچھے, اس لیے کہ دشمن پھر سے آ کر حملہ نہ کر دے. اور ایسے میں جب کہ یہ کافی آگے لے آئے تو انہوں نے محسوس کیا کہ کوئی پیچھے سے آ رہا ہے, ایک مرتبہ پھر دشمن حملہ آور ہونے کی کوشش کر رہا تھا. اور جب ان حملہ آوروں کا احساس کیا, انہوں نے مڑ کر دیکھا کہ یہ تو پھر آ رہے ہیں, تو ان پانچوں نے پھر ایک مرتبہ جرات کا مظاہرہ کیا اور آگے بڑھ کر حملہ آور ہو گئے. اور جب وہ حملہ آور ہوئے تو اس موقع پر یہ پانچوں, حضرت عباس بھی ان کے ساتھ شریک ہوئے, مگر یہ پانچوں بیچارے اس موقع پر شہید ہو گئے. اور جناب ابو الفضل عباس ان کے بارے میں یہ خبر لے کر آئے امام حسین کو کہ ریسکیو ہم نے کر لیا تھا, لیکن یہ کہ بہرحال بعد میں ایک اور سیکنڈ سب سیکوینٹ جب حملہ ہوا ہے تو اس کے اندر یہ شہید ہوئے. امام نے ان کو بھی دعائیں دی. یعنی پھر میں آپ کو یاد دلا رہا ہوں کہ شہادت سب کے لیے, مگر آپ انداز دیکھیے, سرنڈر نہیں ہے, دو بالکل الگ چیزیں ہیں کہ شہادت ہو مقابلے کے بعد اور بھرپور مقابلے کے بعد. پھر سے سرنڈر کا تو مطلب یہ ہے کہ آپ نے گیو ان کر دیا, آپ نے ہتھیار ہی رکھ دیے. نا مقابلہ ہوگا اور بھرپور مقابلہ ہوگا. درود بھیجیے محمد و آل محمد پر. ان کے ناموں کے اندر ہمیں ملتا ہے کہ عمر ابن خالد اسدی, سعد مولا, عمر بن خالد, مجمع بن عبداللہ, عائذی, عائذ بن مجمع بن عبداللہ, یہ دونوں باپ بیٹے تھے, اور پھر جنادہ بن حارث سلمانی. تو بہرحال ناموں کے اندر میں آپ کو اور زیادہ الجھا کر کوئی فائدہ محسوس نہیں کرتا, لیکن یہ کہ بہرحال ان پانچ کا معاملہ چونکہ بہت یونیک ہے, بہت منفرد ہے, کتابوں کے اندر اس کو لکھا بھی گیا, لہذا میں نے مناسب سمجھا کہ آپ کے سامنے ان کا بھی ذکر کر دیا جائے. ان سب کے علاوہ, یعنی یہ چھ اور ان کے علاوہ ایک اور شہید کا ذکر ملتا ہے, جندب بن حجیر کندی. تو یہ سات ملا لیجئے اور وہ تین جو پہلے شہید ہوئے تھے, وہ سات جمع تین ٹوٹل ہو گئے 10. یہ 10 وہ ہیں جو حملہ اولا سے پہلے شہید ہو چکے. اب اگر آپ پھر ترتیب قائم کریں, جنگ شروع بھی اور حملہ اولا جو ظہر سے ایک گھنٹے پہلے ہونے والا ہے, حملہ اولا جس کے اندر 50 افراد شہید ہوئے ایک ساتھ, یہ ظہر سے ایک گھنٹے پہلے. تو ایک پوائنٹ جہاں سے آپ اس کو کنیکٹ کریں گے کہ جہاں پر جنگ شروع ہوئی اس کے اندر 10 افراد شہید ہوئے, مسلم بن اوسجا, عبداللہ ابن عمیر قلبی پلس ام وہب تین, پھر اس کے بعد جناب امام حسن یا امام حسین کے وہ غلام چار، پھر پانچ افراد 5+4=9، اور پھر یہ جندب جن کی آخر میں نے آپ سے بات کی، یہ کل افراد. اور اب حملہ اولا کا وقت آ گیا، یعنی ظہر سے ایک گھنٹہ پہلے کا وہ پوائنٹ آ گیا کہ جہاں پر حملہ اولا ہونا ہے. حملہ اولا کا مطلب کیا ہے؟ اب اس حملہ اولا کے اندر تیروں کی ایسی بوچھاڑ ہوئی کہ جس کے اندر 50 افراد شہید ہوئے. اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ، تبری نے اس کو کوٹ کیا ہے، تبری کا آپ نام بہت سنتے ہیں، یہ تاریخ کا بہت بڑا مورخ مانا جاتا ہے. اس کی جو تاریخ ہے، تاریخ الامم والملوک، جس کو عام طور پہ تاریخ تبری کہا جاتا ہے، یہ بہت بڑا ریفرنس ہے. میں نہیں کہتا کہ 100% اس سے ایگری کیا جائے، لیکن یہ کہ بہرحال بہت بڑا ریفرنس ہے، بہت بڑا. یہ لکھنے والا شیعہ نہیں ہے، تبری جو ہے وہ برادران اہل سنت کا عالم ہے، مورخ ہے، ہسٹورین ہے، صرف ہسٹورین ہے جواب جی نہیں. اس کی ایک بہت بڑی تفسیر ہے، تفسیر تبری، اتنی بڑی تفسیر ہے کہ برادران اہل سنت کے اندر، قدیم تفاسیر کے اندر اس کی غیر معمولی حیثیت اور شان مانی جاتی ہے تفسیر. اور میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، یہ تبری ایک مستقل فرقے کا، مسلک کا امام مانا جاتا ہے. یعنی جس طریقے سے آپ جناب ابو حنیفہ کی فقہ سنتے ہیں، فقہ حنفی، فقہ شافعی، فقہ مالکی، فقہ حنبلی، اسی طریقے سے وہ فقہیں جو اس وقت پریکٹس نہیں ہوتی لیکن ان کا بھی وجود رہا ہے، اس کے اندر امام تبری، جیسے امام ابو حنیفہ اسی طریقے سے امام تبری، تو یہ فقہ کا بھی امام مانا جاتا ہے، چاہے اس کے مسلکی اعتبار سے اس وقت فالوورز نہ ہو. اس نے جو اپنی ہسٹری کے اندر اور اپنی تاریخ کے اندر الفاظ لکھے ہیں، ذرا اس کے اوپر غور کیجئے گا. یعنی یہ حملہ اولا، یہ تیروں کا اتنا بڑا میہ جو برسایا گیا، اس کی نوبت کیوں آئی؟ الفاظ، قاتلہم اصحاب الحسین قتالا شدیدا، کہ بھائی حسین کے ساتھیوں نے تو بہت سخت جنگ اب تک کی. واخذت خیلہم تحمل، ان کے گھوڑے تھے ہی کتنے؟ 32، جو خود اس نے کوٹ کیے ہیں، 32 ہارسز اونلی. ان 32 گھوڑوں کے ساتھ انہوں نے بھرپور حملے کیے. اسنان و سلاسون فارسن، فارسن اسی فرس سے نکلا ہے جس کا مطلب ہوتا ہے گھوڑا. وہ اخذت لا تحمل على جانب من اہل الکوفہ الا کشفت، جس طرف سے یہ یزیدی فوج کے اوپر حملہ آور ہوتے تو ان کو منتشر کر کے رکھ دیتے. ہزاروں کا لشکر، یہاں پر 32 افراد، مگر یہ 32 گھڑ سوار حملہ یوں کرتے تھے کہ سامنے لشکر بالکل منتشر ہو جاتا. فلما رأى ذلك، جب یہ ماجرا دیکھا عذرا بن قیس نے، عذرا بن قیس کون ہے؟ ابھی میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، ان کی جو گھڑ سوار جو فورس تھی اس کا جو افسر ہے اس کا نام ہے عذرا بن قیس. پیادہ پیدل فورسز کا شبس بن ربی، جس کا نام تھوڑی دیر پہلے آیا تھا. تو عذرا بن قیس نے جب یہ منظر دیکھا، وہوا علی خیل اہل الکوفہ، جو کہ گھڑ سواروں کا افسر تھا، تو اس نے کہا کہ ان خیلہ تنکشف من کل جانب، کہ یہ میرے گھڑ سوار تو ٹھہر ہی نہیں پا رہے. بعث الی عمر بن سعد، تو اس نے عمر سعد کے پاس پیغامبر کو بھیجا، ایک میسنجر کو، جس کا نام تھا عبد الرحمن بن حسن. اور اس نے کیا کیا؟ اس نے یہ پیغام پہنچایا کہ بھائی وہ یہ کہہ رہا ہے، اما ترا ما تل کا خیلی، تم نے دیکھا نہیں کہ میرے گھڑ سواروں کے ساتھ ہو کیا رہا ہے؟ ڈوب مرنے کا مقام ہے کہ ہزاروں کی فورسز والا وہ کمپلین کر رہا ہے اپنے کمانڈر ان چیف کے سامنے کہ تم نے دیکھا نہیں، اما ترا ما تل کا خیلی، کہ میرے گھڑ سواروں کے ساتھ ہو کیا رہا ہے؟ مز الیوم، صبح سے، من ہذہ العدۃ الیسیرہ، یہ چھوٹی سی جماعت ہے مگر جینا حرام کر کے رکھ دیا. ابس علیہم الرجال، ان کے لیے بھیجو پیدل فورسز کو، والرماد، اور تیر اندازوں کو، کہ وہ بھی آئیں اور آ کر ہمارے ساتھ شریک کار ہوں. جب یہ میسج عمر سعد کے پاس پہنچا تو عمر سعد نے شبس بن ربی کو کال کیا. شبس بن ربی وہی کہ جو پیدل فورسز کا ہیڈ تھا، اور اس کو کہا کہ تم لوگ آؤ. اور شبس بن ربی نے، اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یا ضمیر کے بوجھ کی وجہ سے یا واقعی اپنی شان کے خلاف سمجھا، تو اس نے کہا کہ افسوس کی، ڈوب مرنے کی بات ہے کہ اتنی چھوٹی سی فورس کو کنٹرول کرنے کے لیے تم لوگ کافی نہیں ہو، اور مجھے بھی آنا پڑ رہا ہے، مجھ سے کہہ رہے ہو کہ میں اپنی فورسز کو آگے ایڈوانس کروں، ان کو ایڈوانسمنٹ کے لیے کہوں، اور تم لوگ اتنا سا بھی کام نہیں کر پا رہے، تم سے اتنا بھی کچھ. یعنی میں اس لیے خاص طور پر اس پر اصرار کر رہا ہوں اپنے نوجوان دوستوں کے لیے، بچوں کے لیے، کہ کیوں میں نے تبری کا تعارف کروایا، کیوں میں یہ بات کہہ رہا ہوں، الفاظ میں نے کیوں پڑھے آپ کے سامنے، کہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کے سامنے ایک چیز بیان کی جاتی ہے, بزرگ تو جانتے ہیں, بچوں کے لیے کہہ رہا ہوں, جوانوں کے لیے کہہ رہا ہوں, تو شاید ان کو لگے کہ نہیں یہ ذاکر کی کوئی لفاظی ہے, یہ خطیب کی کوئی خطابت ہے. نہیں ایسا نہیں ہے. عاشور کے دن جو ہوا ہے وہ واقعا معجزے سے کم نہیں ہے. اتنے افراد, چھوٹی سی فوج, کم افراد, 32 مینز نتھنگ, اور ان کے ذریعے سے یہ فائٹ کرنا اور یہ جنگ کرنا, یہ بیٹل, یہ وار, یہ ایکسٹراڈنری, یہ غیر معمولی ہے کہ جو اس دن ہوا ہے. یعنی انسان پڑھتا جائے تو حیران ہو جاتا ہے, اور لکھنے والے اپنے نہیں ہیں, لکھنے والے غیر ہیں, اپنوں نے جو لکھا ہے وہ تو اپنی جگہ پر, مگر یہ لکھنے والے یہ تو غیر ہیں. مگر وہ ایز اے ہسٹورین جب کسی چیز کو لکھتے ہیں تو کیا الفاظ استعمال کرتے ہیں, وہ میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہ رہا تھا. تو شبس بن ربی نے کہا کہ نہیں, میری کیا, مجھے کیوں مجبور کرتے ہو. تو اس موقع پر کسی اور کو کہا گیا, وہ کون تھا, حسین بن تمیم, یہ نام آپ کے لیے اجنبی نہیں ہے, پہلے بھی آپ اس کا ذکر سن چکے ہیں, وہی قادسیہ, وہی ناکہ, وہی 5000 کی فوج, جس سے 1000 کا رسالہ جناب حر کی سرکردگی میں الگ ڈپیوٹ کیا گیا کہ جاؤ اور جا کر حسین کو چیز کرو. وہ تو وہاں پر انتظار کر رہے تھے کہ کوفہ جب حسین آئیں گے تو ہم گرفتار کریں گے. اب جب یہ کربلا کے اندر سب آ گئے تو یہ حسین بن تمیم بھی کربلا کے اندر آ گئے اپنی فورسز کے ساتھ. تو اس کو 500 تیر اندازوں کے ساتھ مقرر کیا گیا کہ تم اب حملہ کرو. اور اب ان لوگوں نے فیصلہ کیا کہ ہم نزدیک جا کر, دیکھیے اگر آپ فائر کرنا چاہ رہے ہیں اور دور سے فائر کریں گے تو وہ تو ہوائی فائر ہوا نا, یعنی وہ لگا تو نہیں کسی کو بھی, اس سے تو صرف اپنی قوت کا اعلان ہو سکتا ہے, جنگ کا اعلان ہو سکتا ہے, سامنے والے کو تھوڑا ٹیررائز کیا جا سکتا ہے, لیکن یہ کہ حملہ تو نہیں ہوگا, یعنی ایسا تو نہیں ہوگا اس سے کہ سامنے والے کو کوئی نقصان پہنچا ہے. اس کے لیے تو ضروری ہے کہ جو اس کی رینج ہے اس رینج کے اندر تو وہ آئے تاکہ دشمن تک وہ گولی پہنچ سکے. یہی معاملہ تیر کا ہے کہ تیر اگر بہت فاصلے سے ہوگا, جیسے وہ پہلی تیر اندازی ہوئی تھی, وہ اعلان جنگ ہو سکتا ہے, اس کے ذریعے سے حملہ ہو سکتا ہے, لیکن یہ کہ اس کا کوئی نقصان نہیں ہوگا. اس وقت جنگ کے دوران جو مقصد تھا وہ یہ تھا کہ ایک بڑا نقصان پہنچایا جائے امام حسین علیہ السلام کی فوج کو, کہ کچھ نمبر سامنے آئے کہ ہاں اتنے افراد شہید ہو گئے. تو یہ لوگ قریب آئے, نزدیک آئے, اتنے نزدیک کہ جہاں سے جو امام حسین کے ساتھی ہیں ان تک تیر پہنچ سکیں اور نقصان پہنچا سکیں. تو میں پھر آپ سے کہتا ہوں کہ یہ جو 10-11 افراد شہید ہو چکے تھے, اب اس کے بعد جو افراد بچے ہوئے تھے, ان کے مقابلے میں جب اتنے لوگ تیر اندازی کریں گے تو یہ مقابلہ کیسے کریں گے؟ یعنی یہ ایک آدھ تیر کی بات نہیں ہو رہی ہے, ایک یا دو تیر نہیں. اس کو میں سمجھانے کے لیے عرض کروں کہ اگر آپ کرکٹ کھیل رہے ہیں اور کسی نے باؤنسر پھینک دیا تو باؤنسر کو یا تو آپ ہک کریں اور یا پھر آپ ڈک کریں تاکہ وہ چلا جائے پیچھے کی طرف. تو وہ ایک بال اگر آ رہی ہے تو آپ کر لیں گے, لیکن یہ کہ اگر فرض کیجئے کہ ایک بیٹس مین کھیل رہا ہے اور سامنے سے 4-5-10 افراد بالنگ کر رہے ہیں, پھر کیا کریں گے آپ؟ تو کتنی بالوں کو آپ ڈک کریں گے؟ اٹ وڈ بی نیکسٹ ٹو امپاسبل کہ آپ اس کو اپنے آپ سے دور کر سکیں, وہ ٹکرائیں گے. تو یہاں پر جب اتنے سارے تیر انداز تیر پھینک رہے ہیں اور امام کے جو ساتھی ہیں وہ 100-125 سے زیادہ نہیں, تو ہوا یہ کہ ہر ایک کے حصے میں اور بار بار تیر آ رہے ہیں, یعنی ایسا نہیں کہ ایک تیر پھینکا اور اس کے بعد رک گئے, تیر آ رہے ہیں, پھر ایک تیر, پھر ایک تیر. تو ان سب نے جب ایک ساتھ تیر اندازی کی تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ امام کے ساتھیوں کو رسپونڈ کرنا تھا, اور انہوں نے رسپونڈ اس طریقے سے کیا, یعنی یہ طے ہو گیا کہ یہ بچ نہیں سکتے, لگیں گے, تیر لگیں گے. یعنی جو جسم کے اوپر زرہ ہے وہ بھی کتنے تیروں کو روک لے گی, بہرحال یہ تیر لگنے تو ہیں. تو اس موقع پر انہوں نے کام یہ کیا کہ ان کو ریلتے ہوئے کہ ٹھیک ہے لگیں گے تو لگیں گے, وہ دوڑتے ہوئے آگے کی طرف گئے اور ان کے درمیان گھس گئے. یعنی وہ سامنے سے تیر پھینک رہے تھے, یہ تیزی کے ساتھ دوڑتے ہوئے ان کے درمیان گھس گئے. تیر تو ان کو لگے مگر انہوں نے اس حملے کو بھی پسپا کر دیا. جب پسپا کر دیا اور اس کے بعد پھر میدان میں پھر ایک مرتبہ گرد جب بیٹھی ہے, گرد و غبار ختم ہوا ہے, یہ وہ موقع تھا کہ جب امام کے 50 ساتھی ایک ساتھ شہید ہو گئے, اور یہ بہت بڑا نقصان ہوا کیونکہ بہرحال چھوٹی فورس تھی, مگر وہ چھوٹی فورس چھوٹی ہونے کے ساتھ ساتھ اور زیادہ مختصر ہو گئی اور اس کی تعداد گھٹ گئی. اور جب یہ افراد, ان کے نام الگ سے کہیں پر لکھے ہوئے نہیں تھے, الگ الگ یعنی ایک ساتھ لکھے ہوئے نہیں تھے, مگر یہ کہ اگر آپ پڑھنا چاہیں تو ان کتابوں میں, جن کا پہلے بھی میں حوالہ دے چکا ہوں, اور بہرحال اب تو انٹرنیٹ کے اوپر بھی آپ کو بڑی آسانی کے ساتھ اگر آپ ڈھونڈیں گے ریلیونٹ ویب سائٹس کے اوپر تو یہ 50 نام آپ کو مل جائیں گے. یہ 50 افراد لڑے, ڈٹ کر لڑے, ثابت قدمی کے ساتھ لڑے, مگر ان میں پھر یہ کہنا بہت مشکل ہے کہ کون پہلے شہید ہوا اور کون بعد میں شروع شہید ہوا. یہ آگے پیچھے یہ 50 افراد اس حملہ اولا کے اندر شہید ہوئے جو ظہر سے 1 گھنٹے پہلے کا واقعہ ہے. اب ظاہر ہے کہ ان کو اٹھانا بھی ہے, ان کو دیکھنا بھی ہے, یہ بھی چیک کرنا ہے کہ ان میں سے کوئی ایسا ہے کہ جس کی سانس ابھی چل رہی ہے. تو یہ تمام کام اسی دوران ہوئے ظہر سے 1 گھنٹہ پہلے, اور اب آہستہ آہستہ ظہر سے نزدیک تر ہوتے جا رہے ہیں. حملہ اولا ہو چکا اور 1 گھنٹے کے بعد ظہر ہونے والی, یعنی اگر ہم فرض کریں کہ 1 بجے ظہر کا ٹائم ہے تو یہ 12 بجے حملہ ہوگا. اب 12 سے 1 کے درمیان 60 منٹ ہیں, اور ان 60 منٹوں کے اندر ان شہدا کے لاشوں کو گنج شہیدا کے اندر منتقل بھی کیا جا رہا ہے, ان کو چیک بھی کیا جا رہا ہے, ان کو لک آفٹر بھی کیا جا رہا ہے, سب ہو رہا ہے, اور بالآخر یہ 50 کے 50 شہید تو ہو گئے. تو یہ سارا واقعہ اس موقع پر پیش آیا, اور پھر اس کے بعد امام کے ساتھی, ظاہر ہے کہ حملہ ہو بھی رہا ہے, جواب بھی دیا جا رہا ہے, کچھ نہ کچھ افراد اس موقع پر شہید ہوتے چلے گئے. اچھا, اب اس دوران جناب حر ان کا گھوڑا زخمی تو پہلے ہو چکا تھا, جناب حر کا گھوڑا بھی قتل ہو گیا, گھوڑے اب تقریباً ختم ہو گئے, یعنی چند ہی گھوڑے رہ گئے. یعنی ویسے ہی آپ نے سنا کہ 32 گھوڑے تھے, ان 32 گھوڑوں میں سے زیادہ تر گھوڑے اس موقع پر شہید ہو گئے, چند ہی رہ گئے کہ جن کے بارے میں آپ سنتے ہیں کہ امام استعمال کر رہے ہیں, جناب عباس استعمال کر رہے ہیں, چند گھوڑے رہ گئے, ورنہ یہ جو ساتھیوں کے گھوڑے تھے وہ تقریباً سب کے سب ختم ہو گئے, انکلوڈنگ جناب حر کا جو گھوڑا پہلے زخمی ہو چکا تھا اب وہ بھی قتل ہو گیا. باقاعدہ نام بھی آئے کہ ایوب بن مشرح, یہ وہ شخص تھا کہ جس نے جناب حر کے اوپر حملہ کیا, اور اس کو رپورٹ بھی کیا کہ اس موقع پر کیا ہوا. مگر جناب حر کو ہم کریڈٹ دیں گے کہ واقعی اس موقع پر ایک مرتبہ پھر انہوں نے جنگ کی, اور بھرپور جنگ, شہید ابھی بھی نہیں ہوئے, جناب حر ابھی بھی شہید نہیں ہوئے. یعنی اس بات کو ذہن میں رکھیے گا, میں نے پہلے بھی گزارش کی تھی کہ جناب حر کے جب مصائب پڑے جاتے ہیں بہت اختصار کے ساتھ ان کی شہادت کو بیان کر دیا جاتا ہے, جو ایسا ہی ہونا بھی چاہیے, لیکن یہ ہے کہ اگر آپ دیکھیں فیکچولی ایونٹس کو تو جناب حر ابھی بھی شہید نہیں ہوئے, لڑے اور بھرپور لڑے, اور انہوں نے اس موقع پر بھی رجس پڑا, اس کو میں سکپ کرتا ہوں. اس موقع پر جب یہ 50 افراد شہید ہو چکے تو ایک اور کام ہوا, وہ کام کیا ہوا, آپ یاد کیجئے خیموں کے بارے میں نے کیا بیان کیا تھا کہ خیمہ گاہ کو پیچھے سے پروٹیکٹ کرنے کے لیے ایک خندق کے اندر خس و خاشاک کو ڈال کر آگ لگا دی گئی تھی تاکہ وہاں سے وہ نہ آ سکیں, اور اگر وہاں سے کوئی کراس بھی کرتا ہے تو پھر خیموں کو پیچھے سے تناب اندر تناب اس طرح سے انٹر لیس کیا گیا تھا کہ جو خیمے ہیں وہ ایک دیوار کی صورت بن گئے تھے, ان کو پینیٹریٹ کرنا آسان نہیں تھا. یعنی یہ جو آپ کے یہاں یا ہمارے یہاں کبھی ہم لوگ دیکھتے ہیں خیمے وغیرہ میں لگائے جاتے ہیں, وہ خیموں ان کے اوپر آپ اس کو قیاس مت کیجئے گا, یہ ایک طرح سے مصنوعی دیوار تھی کہ جس کو قائم کر دیا گیا تھا وہاں پر, اس کو پینیٹریٹ کرنا آسان نہیں تھا. اس زمانے میں خیمے بھی آسانی سے جس کپڑے سے خیمہ بنایا جاتا ہے یا جس لیدر سے خیمہ وہ اتنا آسانی کے ساتھ اویلیبل بھی نہیں ہوتا تھا, اس کی خود بہت قیمت ہوتی تھی. تو یہ خیموں کے ذریعے سے جو دیوار پیچھے قائم کی گئی تھی وہ سیکنڈ پروٹیکشن تھی. پھر اس کے بعد اگر اندر آ جائیں تو کمپاؤنڈ تھا, اور اس کمپاؤنڈ کے اندر پھر خیمے تھے کہ جن خیموں کے اندر بیبیاں وغیرہ موجود تھیں, اور پھر ان خیموں سے اگر آپ باہر نکلیں تو پھر کمپاؤنڈ تھا, پھر اس کمپاؤنڈ سے آپ باہر آئیں تو پھر وہ میدان جنگ کے لیے ایک اسپیس تھا کہ جہاں پر سپاہی وغیرہ تھے, پھر میدان تھا کہ جہاں پر لڑائی ہو رہی, یہ بیک سے اگر آپ آئیں, اور اگر آپ فرنٹ سے جائیں تو ظاہر ہے کہ یہاں پر میدان, میدان کے بعد فورسز کے کھڑے رہنے کی یا بیٹھنے کی جگہ, پھر اس کے بعد خیمے, خیموں کے اندر ایک کمپاؤنڈ, پھر اس کے اندر اور خیمے کے جس کے اندر بیبیاں ہیں, پھر ان کو اگر آپ کراس کریں تو پھر خالی ایریا تو ٹھیک ٹھاک بڑا تھا, پھر اس کے بعد وہ دیوار آتی تھی کہ جس کا بھی میں نے تذکرہ کیا تھا, اس سے باہر نکلنے تو پھر فاصلے کے اوپر خندق, خندق کے اندر آگ. اب جب امام کے 50 ساتھی شہید ہو گئے, مختصر تعداد اور مختصر ہو گئی, تو آپ یوں سمجھیے کہ جو پہلے ان کا پلان تھا کہ ہم پیچھے سے حملہ کریں گے اور وہ نہیں کر پا رہے تھے کہ وہاں پر افراد ڈپیوٹیڈ تھے, مگر اس حملے کے نتیجے میں افراد کم پڑ گئے تو بہت سو کو اس طرف آ کر ڈیوٹی دینی پڑی, تو بیک سائڈ جو تھی خیموں کی وہ خالی ہو گئے. تو یہ جو شمر ہے یہ ایک مرتبہ پھر افراد کے ساتھ اور دوسرے افراد کے ساتھ مل کر عمر سعد کے حکم کے اوپر انہوں نے اس خندق کو عبور کیا اور وہ اس طرف آئے. مگر جب انہوں نے وہاں پر دیکھا کہ یہ خیمے جو پیچھے سے ہیں وہ تو دیوار کی صورت میں اس طریقے سے مضبوطی کے ساتھ انٹرلیس کر دیے گئے ہیں, تو پھر اب کیا کیا جائے؟ تو عمر سعد نے حکم دیا کہ ان خیموں کو دائیں سے اور بائیں سے کاٹ کاٹ کے گرانا شروع کرو. میں پھر آپ کو یاد دلا رہا ہوں کہ یہ خیمے کوئی ایک دو خیموں کی بات نہیں, ایک لمبی دیوار. تو انہوں نے جب اس کو کاٹنا شروع کیا تو یہاں سے جو امام کی اسٹریٹجی تھی وہ یہ تھی کہ اپنے بعض سپاہیوں کو اپنے ساتھیوں کو اندر ڈپیوٹ کر دیا کہ تم لوگ اندر جاؤ, تمہاری ڈیوٹی یہ ہے کہ جیسے ہی یہ لوگ اندر داخل ہونے کی کوشش کریں جو اندر آئے اس کو قتل کر دیا. اور یہ کیا گیا, اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ اس لیے کہ وہاں پر تو کوئی جگر تھوڑی ہے, وہاں پر کوئی دل تھوڑی ہے, وہاں پر کوئی حسین والا جذبہ تو نہیں ہے, وہاں کوئی شہادت کا جذبہ. یہ تو دنیا کے لیے لڑنا ہے, بہت فرق ہے. یعنی آپ اگر انٹرویوز کو کبھی موقع ہو تو سنیے گا, امریکن فورسز کا اور ایران کے مجاہدین کا, آپ ان کے انٹرویو سنیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کتنا فرق ہے. بھائی آپ کا آبجیکٹو کیا ہے اور ادھر کیا آبجیکٹو ہے؟ ادھر حسین ہے, ادھر کربلا ہے. یہ جو الہام لے رہے ہیں وہ کس سے امپریشن لے رہے ہیں؟ یہ انسپریشن کس سے لے رہے ہیں؟ یہ کربلا سے انسپریشن لے رہے ہیں, یہ حسین سے انسپریشن لے رہے ہیں. وہاں تو صرف دنیا داری ہے کہ جس کے تقاضے کو پورا کرنے کے لیے وہ آ رہے ہیں. تو وہاں پر نہ وہ جوش ہو سکتا ہے, نہ وہ ولولہ ہو سکتا ہے, نہ وہ جذبہ ہو سکتا ہے, کچھ بھی نہیں ہو سکتا. ادھر وہ جذبہ آپ کو ملے گا. تو اتنی صدیوں کے بعد اگر انسپریشن سے یہ جذبہ آتا ہے تو سوچئے کہ حسین کے ساتھیوں میں کیا جذبہ ہوگا, ان کے اندر کیا ولولہ ہوگا, ان کے اندر کیا جوش ہوگا. وہ جوش تھا اور بھرپور جوش تھا. تو یہاں سے جو اندر آتا تو امام کے انسٹرکشنز کے مطابق یہ در اندازی کر رہے ہیں, ان کو قتل کر کے ان کی لاشوں کو باہر پھینکنا شروع کیا. یہ ان کے لیے کافی ہو گیا. پھر اس کے بعد چند لاشیں اٹھانے کے بعد وہ اندر آنا بھول گئے. عمر سعد نے ایک اور کام کیا, اس نے کہا کہ یہ پیچھے جو خیمے ہیں نا اسی کو انہوں نے دیوار بنایا ہوا ہے, ایک کام کرو کہ اس کو آگ لگا دو. میں آپ کو یاد دلا رہا ہوں کہ بیویوں کے خیمے ابھی بہت اندر کی طرف ہیں, یہ ایک پروٹیکشن والی وال تھی جو خیموں سے بنائی گئی. جب ان کو آگ لگائی گئی تو امام نے کہا ان کو لگانے دو. یعنی آگ لگانے کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ منہ سے خالی پھونک مار کے آگ لگائی, آگ لگانے کے لیے بھی انتظام کرنا پڑتا. تو جب وہ لوگ انتظام کر رہے تھے اور یہاں سے امام نے اینٹیسپیٹ کیا ہے کہ یہ لوگ آگ لگانا چاہتے ہیں پیچھے کی طرف سے, امام نے کہا ان کو لگانے دو آگ, یہ آگ اگر لگانا چاہتے ہیں ان کو لگانے دو. اس لیے کہ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا کہ جب یہ آگ لگائیں گے تو آگ کے شعلے بھڑکیں گے, تو وہ شعلے اتنے ہوں گے کہ یہ وہاں سے اندر خود نہیں آ پائیں گے. یعنی جو کام پہلے خندق والی آگ سے ہو رہا تھا اب اس آگ سے ہوگا. ٹھیک ٹھاک ٹائم لگے گا اس کو بجھنے میں, اور وہ جو ہمارے اہم خیمے ہیں وہ تو اور اندر کی طرف ہیں, وہاں تک یہ آگ نہیں پہنچے گی. یعنی یہ ابھی شام غریباں کی بات نہیں ہو رہی ہے, یہ درمیان میں ظہر سے بھی پہلے کی بات ہو رہی ہے کہ اس کو آگ لگانے دو. آگ لگ گئی اور شعلے بھڑکنا شروع ہوئے تو ان کے لیے اندر آنا ناممکن ہو گیا. یہ انہوں نے فرسٹریشن فیل کیا کہ یہ ہماری پالیسی تو ناکام ہو گئی. پہلے ہم نے خیموں کو گرا کر اندر جانے کی کوشش کی, اس میں بھی ہمارے ساتھی مارے گئے, اور اب جبکہ ہم نے آگ لگائی تو ہمارا خیال یہ تھا کہ آگ لگے گی بجھے گی تو خیمے ہٹ جائیں گے تو ہم اندر چلے جائیں گے, وہ بھی نہیں ہو پایا. تو اب اس موقع پر شمر نے ایک اعلان کیا, اور یہ اعلان پھر ایک مرتبہ یہ اوباش انسان ہی کر سکتا تھا. اس نے کہا کہ لاؤ مجھے اور آگ دو, میں جا کر ان بیویوں کے خیموں کو جلاتا ہوں, میں اندر جاتا ہوں, اندر جا کر ان بیویوں کے جو لیڈیز ہیں انہی کے خیموں کو میں جلا دیتا ہوں. شام غریباں آتے آتے یہ سب اسی لیول کے اوباش اور چھچورے بن چکے. شام غریباں جب آئی ہے عصر عاشور کے بعد, اس وقت تک تو یہ سب ہی ایسے ہی اوباش بن چکے تھے, مگر اس موقع پر جب شمر نے یہ کام کیا تو امام حسین علیہ السلام نے یعنی ارادہ کیا, ابھی کیا نہیں تھا, ارادہ کیا. جب اس نے یہ ارادہ کیا تو اس موقع پر امام مظلوم نے اس کو رسپونڈ کیا, اور جملہ یہ تھا کہ اے شمر تو آگ اس لیے منگا رہا ہے کہ میرے گھر کو میرے اہل و عیال سمیت جلا دے, خدا تجھے آگ سے جلنا نصیب کرے. یہ تو ابھی لفظی جنگ ہو رہی ہے, مگر اس موقع پر پھر ایک مرتبہ یزید کے لشکر میں کچھ افراد نے شمر کی مذمت کی کہ ٹھیک ہے مردوں کا مردوں سے مقابلہ ہے, خواتین کو کیوں اس کے اندر انوالو کرتے ہو, لیڈیز کو کیوں انوالو کرتے ہو, بیبیوں کو کیوں انوالو کرتے ہو, بیبیوں کو کیوں اس طریقے سے ہراساں کرنا چاہ رہے ہو. اب مرعبن للنساء, کیا تو خواتین کو ٹیررائز کرنا چاہتا ہے, کیا ان کو تو ڈرانا چاہتا ہے, کیا ان کو تو خوفزدہ کرنا چاہتا ہے. یہ جملہ اس موقع پر خود یزید کے لشکر میں سے بعض افراد نے کہا. میں پھر آپ کو یاد دلا رہا ہوں, یہ ابھی تک ہے, مگر جب تک شام غریب آئے گی تو یہ اسی لیول کے اوباش بن چکے ہوں گے. جس کے بعد شمر نے بھی وڈرا کیا اور اس موقع پر وہ آگے نہیں بڑھا. یہ جب باتیں ہو رہی تھی تو اب سیدھی سی بات ہے کہ یہ جب باتیں ہوں گی تو امام کے جو ساتھی ہیں وہ کچھ نہ کچھ اقدام نہیں کریں گے. یہاں پر زہیر ابن قین 10 ساتھیوں کے ساتھ حملہ آور ہوا شمر پر, اور شمر کے اس لشکر پر کہ جو وہاں سے یہ باتیں کر رہا تھا, ٹیررائز کرنے کی کوشش کر رہا تھا. تو جناب زہیر ابن قین نے اپنے 10 ساتھیوں کے ساتھ جب حملہ کیا تو یہ پھر پیچھے بھاگنے پر مجبور ہوئے اور ان کے چند افراد اس موقع پر قتل بھی ہوئے. مگر ہو یہ رہا تھا کہ بالآخر یہاں پر تعداد مختصر ہے, وہاں پر ہزاروں کا لشکر ہے. تو ایک چیز جو ہو رہی تھی وہ ذرا سنیے, یہ بھی تبری کے الفاظ ہیں کہ اذا قتل منہم الرجل والرجلان, حسین کے لشکر میں اگر ایک بھی شہید ہو جاتا یا دو بھی شہید ہو جاتے تو جو ڈفرنس ہے وہ بڑا ویزیبل تھا, جو فرق ہے وہ بہت نمایاں طور پر دکھنے لگتا تھا. کہ اس لیے کہ کل افراد تھے ہی بہت کم, لڑ رہے تھے اور جم کے لڑ رہے تھے, سبات قدم کے ساتھ لڑ رہے تھے, بنیان مرسوس بن کے لڑ رہے تھے, وہ سب ٹھیک ہے. مگر معاملہ یہ ہے کہ ہیں افراد بہت کم, اگر ایک بھی شہید ہو جاتا تو فرق بڑا واضح طور پر نظر آتا, دو بھی شہید ہوتے بڑا واضح فرق نظر آتا. وہاں پر زیادہ لوگ قتل ہو رہے تھے, کم نہیں, سینکڑوں اور ہزاروں, مگر چونکہ وہاں پر تعداد بہت زیادہ تھی اس لیے ڈفرنس نظر نہیں آتا تھا. اس کو اگر میرے بچے سمجھنا چاہیں کہ آپ اگر ایک گلاس ہے اس میں سے اگر ایک گھونٹ پانی یا دو گھونٹ پانی لیں گے تو آپ کو فرق فوراً نظر آئے گا, اور اگر آپ کے سامنے پول ہے, حوض ہے, اس میں سے اگر آپ چلو بھی نکالیں گے, ایک گلاس بھی نکال لیں گے تو پانی تو بہت نکلا لیکن یہ کہ وہ فرق وہاں پر نمایاں نہیں ہوگا. تو یہی تھا, وہ اولائے کا کثیر, تو سامنے افراد موجود تھے ان کی تعداد بہت زیادہ تھی, لا یتبین فیہم ما یقتل منہم, تو ڈفرنس نظر نہیں آتا تھا, لگ رہا تھا کہ ہاں بہرحال افراد سامنے موجود ہیں. یہ حملہ اولا کے بعد یہ جو کاروائی ساری ہو رہی تھی, پھر اس کے اندر بھی جو کچھ افراد شہید ہوئے ان کے اندر ایک نام ہے بکر بن حی بن تین. یہ کون تھا, یعنی یہ خاص طور پر نام میں کیوں لے رہا ہوں آپ کے سامنے, اس کی وجہ ہے, وجہ یہ ہے کہ یہ شخص بھی فلور کراس کر کے امام کے پاس آیا. یہ مجاہد امام کا یہ ساتھی, جس طرح سے جناب حر کا آپ نے سنا کہ وہ لشکر یزید چھوڑ کر امام کے پاس آیا, وہ سٹارٹ میں ہی آ گئے صبح کے وقت جناب زہیر ابن قین کے خطبے کے بعد. یہ ایسا نہیں تھا, جنگ شروع ہو گئی, جنگ شروع ہونے کے بعد درمیان میں یہ امام کی طرف آئے, تو یہ بھی فلور کراس کر کے آئے مگر ا لٹل لیٹر ان کو بھی یہ توفیق ملی اور بالآخر یہ بھی امام کا ساتھ دیتے ہوئے شہید ہوئے. پھر اس کے بعد ایک نام اور میں آپ کے سامنے لوں گا, یہ ایک بچہ تھا کم سن, عمر بن جنادہ بن کعب خزرجی, اس کا باپ حملہ اولا میں شہید ہوا تھا. یہ جو 50 افراد کا بھی ذکر ہوا تھا نا, اس کے اندر اس کے والد شہید ہو چکے, اس کی ماں بھی موجود تھی. میں نے پہلے ہی آپ سے عرض کیا کہ کم ہیں وہ افراد کہ جو اپنی فیملی کے ساتھ وہاں پر موجود تھے, جیسے عبداللہ بن عمیر قلبی, مسلم بن اوسجا, انہی میں آپ ان کا نام بھی شامل کیجئے, جنادہ بن کعب. اس کی وائف بھی تھی, اس کا بچہ بھی تھا, خود یہ حملہ اولا کے اندر وہ جو 50 افراد شہید ہوئے اس میں یہ بھی شہید ہو چکا. اب اس کی ماں خیمے میں موجود ہے اور اس کا جو بچہ ہے, جو ٹین ایج بوائے ہے, وہ آیا امام کے پاس اور اس نے آ کر امام سے یہ کہا کہ مولا مجھے بھی آپ میدان میں جانے کی اجازت ہے. امام پہچان رہے ہیں, امام اپنے ساتھیوں کو پہچانتے ہیں, حسین ابن علی اپنے ساتھیوں کو نہیں پہچانیں گے, حسین اپنے ساتھیوں کو پہچان رہے ہیں, خوب پہچان رہے ہیں. تو کہا کہ بیٹا تمہارے والد تو ابھی کچھ دیر پہلے ہی شہید ہوئے ہیں, میرا دل نہیں مانتا کہ میں تم کو بھی میدان میں جا کر مرنے کی اجازت دوں. تمہاری ماں نے کچھ دیر پہلے اپنے سہاگ کا, اپنے شوہر کا داغ برداشت کیا, اب اگر تمہارا بھی لاشا آئے گا تمہاری ماں پر کیا بیتے گی, مجھے اچھا نہیں لگ رہا. تو اس بچے نے انتہائی حسرت کے ساتھ کہا کہ فرزند رسول, یہاں مجھے میری ماں نے بھیجا, میری ماں نے مجھے کہا کہ بیٹا جس طرح تمہارے بابا شہید ہوئے ہیں مجھے اچھا لگے گا اگر تمہارا لاشا بھی آئے. اس نے اتنے اصرار کے ساتھ, اور وہاں وہ جو اس کی ماں ہے وہ بھی کہہ رہے فرزند رسول میرے اس بچے کو بھی شہید ہونے کی اجازت دیجیے. پھر یہ جب امام نے اجازت دی, یہ جب میدان میں گیا شہید ہوا, اس کا سر کاٹ کر بے دردی کے ساتھ خیموں کی طرف اچھالا ان لوگوں نے, یہ جو یزیدی لشکر ہے سر کاٹ کر بے دردی سے اچھالا خیمے کی طرف. یعنی یہ جو لشکر یزید کے رپورٹرز ہیں وہ بھی تو اپنی رپورٹنگ کر رہے ہیں, کوئی قریب کوئی دور کھڑا ہوا سن رہا ہے کیا باتیں ہو رہی. کہا اس کی ماں نے اس کو بھیجا تھا نا, تو ٹھیک ہے اب اس کو یہ تحفہ ملنا چاہیے. تو سر کاٹ کے پھینکا اس کی طرف کہ اس کی ماں کو پتا چلے کہ یہ لے تیرے بیٹے کا سر. اور اس کی ماں بھی عجیب ہے, یہ کربلا کی ماں واقعی بہت عجیب ہیں, یعنی یہ سیدانی نہیں ہے, یہ تو بہو بھی نہیں ہے, مگر اس نے اس بچے کا اپنے بچے کا سر اپنی گود میں لیا اور اس کو دیکھا, اس کو پیار کیا اور کہا مرحبا, کیا کہنا, تو نے اتنی ماں کا دل خوش کر دیا. اور پھر رکھا بھی نہیں امام کی خدمت میں کہ جہاں اور شہدا کے سر ہیں وہیں پر اس کو بھی لے جائیے. یہ عجیب غیر معمولی معاملات ہیں. میں آپ کی خدمت میں عرض کروں یہ کچھ افراد, اور پھر اس کے بعد ظہر کا ہنگام کہ جس کے اندر آپ عام طور پر سنتے ہیں کہ کس طریقے سے نماز کے لیے وہ معاملات آگے بڑھے, وہ انشاءاللہ کل بات آئے گی. مگر یہاں عجیب ہے کہ اس کمسن تک بات پہنچی ہے اور اب ہمیں بنی ہاشم کے ایک کمسن کا ذکر کرنا. یہ بھی کمسن بچہ تھا, یہ بنی ہاشم میں سے نہیں تھا, مگر ایک بنی ہاشم کا کمسن, وہ کمسن کے جو شب عاشور حسین ابن علی کے دائیں طرف آ کر بیٹھا. اور جب امام نے احساس کیا, امام مصلی عبادت پر ہیں, مناجات پروردگار میں مصروف ہیں, محسوس ہوا کوئی میرے دائیں طرف آ کر بیٹھا ہے, متوجہ ہوئے, کون, قاسم تم اس وقت یہاں پر کیا کر رہے ہو میرے لال؟ یہ رات کا وقت ہے, بڑوں کی عبادت کا وقت ہے, بچوں کے آرام کا وقت ہے, تمہیں تو تمہاری ماں کے پاس ہونا چاہیے تھا, یہاں پر تم کیا کر رہے ہو؟ کہا کہ آقا چچا جان بس ایک سوال کا جواب لینے کے لیے آیا ہوں. اب کہو کیا سوال ہے؟ کہ یہ بتا دیجئے کل کے شہید ہونے والوں میں میرا نام شامل ہے یا نہیں؟ کل کے شہدا میں, دفتر شہدا میں قاسم کا نام ہے یا قاسم کا نام نہیں, بس اتنا بتا دیجیے. امام حسین کہتے ہیں اے بیٹا قاسم, تم اپنی ماں کا واحد سہارا ہو, تمہاری بیوہ ماں ہے, تمہیں دیکھ دیکھ کر تو وہ جیتی ہے, ایسا نہ ہو تمہارا سوال سن کر وہ پریشان ہو جائے. تو اب قاسم کہتے ہیں کہ چچا جان مجھے میری ماں نے بھیجا ہے آپ کے پاس, میں ابھی خیمے میں ماں کے پاس تھا تو اما نے کہا کہ اے بیٹا قاسم میں سیدانی نہیں ہوں, کل اگر میدان میں تو نے کمزوری کا مظاہرہ کیا تو شاید کوئی یہ کہے کہ حسن کا بیٹا کمزوری کا مظاہرہ نہ کرتا, یہ فروا کے دودھ کی خرابی ہے. اور میں نے کہا کہ اماں اگر مجھے چچا جان نے اجازت دے دی تو پھر آپ دیکھیے کہ میں میدان میں کس طرح سے شجاعت کا مظاہرہ کرتا ہوں. چچا جان میری ماں نے کہا کہ جا کر پوچھ کر آؤں کہ کیا کل شہید ہونے والوں میں میرا نام شامل ہے یا شامل نہیں ہے. جناب امام مظلوم حسین ابن علی وہ کہتے ہیں اے بیٹا قاسم شہادت کے بارے میں پوچھ رہے ہو, ایک سوال کا جواب تم پہلے دو, کیف الموت عندک, تمہارے لیے موت کیسی ہے, موت کو کیسا محسوس کرتے ہو, موت کا ذائقہ بتا سکتے ہو کیسا ہے؟ جو جواب دیا ہے جناب قاسم نے موت کا ذائقہ تو بتایا. علامہ سید علی نقی صاحب فرمایا کرتے تھے کہ ہم نے فلسفیوں کی کتابیں پڑھی ہیں, فلاسفہ کبھی موت کا ذائقہ نہیں بتا سکتے کہ موت کا ٹیسٹ کیسا ہے, پھر بھی اگر کسی نے بتایا تو تلخ بتایا, کڑوا, کہ موت کا گھونٹ بڑا کڑوا ہے, موت کا ذائقہ بڑا تلخ ہے. قرآن نے ذائقے کی بات کی ہے, کل نفس ذائقہ الموت, ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے. تو موت کا ذائقہ ہے مگر کیسا ہے فلسفی نہ بتا سکے, بتایا کسی نے تو تلخ بتایا. مگر قاسم کا جواب آپ سنیے کہ جواب میں موت کا ذائقہ بھی بتا رہے ہیں اور یہ بھی بتا رہے ہیں کہ وہ کمسن ہے, وہ کمسن ہے, یہ بھی بتا رہے ہیں اور موت کا ذائقہ بھی بتا رہے ہیں. اور کیا ذائقہ بتا رہے ہیں کہ یا امے احلا من الاسد, چچا جان موت کا ذائقہ, موت تو شہد سے زیادہ میٹھی ہے. شہد کا حوالہ, یہ بالکل ایسا ہے کہ جسے کسی بچے سے پوچھے وہ کسی کینڈی کا کسی ٹافی کا ذکر کر دے جو اس کو بہت پسند ہے اور وہ کہے وہ تو اس سے بھی میٹھی ہے. وہ قاسم نے بتایا کہ مجھے شہد بہت پسند ہے, کیوں, اس لیے کہ میٹھا ہوتا ہے, مگر موت کا, موت تو شہد سے بھی زیادہ میٹھی ہے. تو امام نے جب یہ جواب سنا تو بہت خوش ہوئے. پھر اس کے بعد خدشہ کیا تھا قاسم کے ذہن میں, کیوں ان کو لگ رہا تھا کہ کل ان کا نام شہید ہونے والوں میں شامل نہیں ہوگا کمسنی کی وجہ سے. تو امام نے جو جواب دیا اس جواب میں قاسم سے بھی جو کم عمر تھے ان کا تذکرہ کر دیا کہ جب وہ شہیدوں میں شامل ہے تو بھی تم شامل کیوں نہیں ہوں گے. قاسم پوچھ رہے ہیں کل شہید ہونے والوں میں میں شامل ہوں یا نہیں, اور حسین کہتے ہیں اے قاسم کل کے شہید ہونے والوں میں تو 6 ماہ کا علی اصغر بھی شامل ہے. کہ جب علی اصغر 6 ماہ کا ہونے کے باوجود کل شہید ہوگا تو تم تو 13 برس کے ہو, تم کیوں شہید نہیں ہوں گے, یقیناً کل تم بھی شہید ہوں گے. قاسم اپنے بارے میں مطمئن ہو گئے کہ میں کل شہید ہوں گا, مگر اصغر کا ذکر سنا تو تڑپ گئے اور انہوں نے کہا کہ اصغر وہ تو خود سے میدان میں جا بھی نہیں سکتا, وہ تو چل نہیں سکتا تو میدان میں جا بھی نہیں سکتا, تو جب وہ نہیں جا سکتا اور وہ شہید ہوگا کیا چاچا جان یہ بے حیا فوج ہمارے خیموں میں آئے گی, کیا یہ ہمارے خیموں پر حملہ آور ہوں گے, یہ کیسے ہوگا کہ اصغر شہید ہو جائے گا. تو اس موقع پر حسین نے تو دلاسا دیا کہ نہیں نہیں اصغر کو تو میں اپنی گود میں لے کر جاؤں گا, کیا مجال ان کی کہ اس طرح سے آئیں, مگر میں آپ سب کی طرف سے قاسم سے ہاتھ جوڑ کر کہوں گا اے حسن کے گل بدن قاسم, اے حسن کے یتیم قاسم, اے شہزادہ قاسم. سوچ کر پریشان ہو گئے کہ کہیں یہ فوج خیموں کے اندر نہ آ جائے, مگر شام غریبہ میں آ کر دیکھیے یہ فوجیں خیموں کے اندر داخل ہو گئیں, ان فوجوں نے خیموں کو جلا دیا, بیبیاں لٹ چکی, چادریں چھینی جا چکی, سکینہ کو تماچے لگ چکے, گوشوارے چھینے جا چکے. اگلا دن آیا اور اب قاسم انتظار میں کہ کب بنی ہاشم کی باری آئے. بنی ہاشم کی شہادتیں جب شروع ہوئی ہیں تو قاسم اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں کہ چچا جان کیا مجھے بھی اجازت ہے, کیا مجھے بھی موقع ملے گا, میں بھی میدان میں جاؤں. مگر آپ جانتے ہیں کہ اس موقع پر یہاں تک کہ اکبر کی شہادت ہو گئی, اولاد عقیل کی شہادت ہو گئی, اولاد جعفر کی شہادت ہو گئی. اولاد جعفر کا مطلب کیا ہوا, زینب کے اونو محمد شہید ہو چکے, اور جب جناب زینب ثانیہ زہرا اونو محمد کی شہادت ہو گئی تو جناب فروہ تیز نظروں سے قاسم کو دیکھتی ہیں, قاسم تو نے مجھے ثانیہ زہرا کے سامنے شرمندہ کروا دی, مجھے بہت دکھ ہے کہ بی بی زینب کے اونو محمد کے لاشے آ گئے تو ابھی تک زندہ ہے. اور یہ بچہ کہتا ہے اماں میں کیا کروں, کئی دفعہ رات کو چچا جان نے کہا تھا شہید ہونے والوں میں میرا نام شامل ہے, مگر اب میں جاتا ہوں تو مجھے اجازت نہیں دیتے. علامہ سید علی نقی صاحب اس پر بھی بات کرتے ہیں, وہ فرماتے ہیں کہ جو رات کو بتایا تھا وہ علم امامت, اور جو اس وقت اجازت نہیں دے رہے تو وہ شریعت کا حکم کہ اگر یتیم بچہ ہے تو یا باپ کی اجازت ہو یا دادا کی اجازت ہو. ولی تو وہ ہے, جب باپ بھی نہیں ہے, دادا علی یا مرتضیٰ بھی نہیں ہے تو اجازت کیسے دے. اور انتظار حسین کو علم ہے کہ یہ بچہ شہید ہوگا, مگر کیسے یہ رفتار آگے بڑھتی ہے زمانے کی, اور کون سا ایسا واقعہ پیش آتا ہے. اور واقعہ پیش آیا, واقعہ پیش آیا, اور وہ واقعہ کیا تھا کہ جب قاسم بہت زیادہ غمگین ہو گئے تو جناب فروا نے کہا اے بیٹا قاسم تمہیں یاد ہے میں تمہیں کہا کرتی تھی کہ دنیا سے رخصت ہوتے ہوئے حسن نے کیا کہا تھا. یہ محدث بحرانی کی روایت ہے عوالم کے اندر کہ تمہارے بابا حسن نے کیا کہا تھا, مجھ سے کہا تھا اے فروا اس بچے کی بھی حفاظت کرنا, اس تعویذ کی بھی حفاظت کرنا. یہ تعویذ کے جو قاسم کے بازو پر میں باندھ رہا ہوں, جب قاسم پر کوئی بہت سخت وقت آئے تو قاسم سے کہنا اس تعویذ کو کھول کر پڑھ لے, اس میں اس کی مشکل کا حل موجود ہوگا. اے بیٹا قاسم اس سے زیادہ مشکل وقت کیا ہوگا کہ تمہیں مرنے کی اجازت نہیں مل رہی, یہ کربلا کی مائیں ہیں, یہ کربلا کی مائیں, اس سے بڑا مشکل وقت کیا ہوگا کہ تمہیں مرنے کی اجازت نہیں مل رہی. ذرا جا کر دیکھو کہ اس تعویذ میں کیا لکھا ہوا ہے. قاسم خیمے کے پیچھے گئے, عمود خیمہ کو تکیا بنا کر کچھ دیر کے لیے بیٹھے اور اب اس تعویذ کو کھولا تو خط تھا, بابا کا خط, اور پڑھ رہے ہیں اے بیٹا قاسم یہ تحریر تم اس وقت پڑھو گے کہ جب میرا حسین کربلا میں محاصرے میں آ چکا ہوگا, گھر چکا ہوگا دشمنوں میں. اے بیٹا قاسم اگر میں زندہ ہوتا تو میں اپنے بھائی حسین پر اپنی جان قربان کر دیتا, میں نہ ہوں گا مگر میری نیابت میں تم یہ کام ضرور کرنا کہ چچا پر اپنی جان قربان کر دینا. قاسم پڑھتے جاتے ہیں, چہرے پر مسکراہٹ اور تبسم ہے, ارے تو بابا کی تحریر ہے, تو بابا کا خط آ گیا. اور لے کر پہنچے جناب ام فروا کے پاس کہ اما ذرا دیکھیے یہ کیا ہے. جناب فروا پڑھتے ہیں خوش ہو گئیں, آئیں چلو بیٹا اب ثانیہ زہرا کو سفارشی بناتے ہیں. جناب زینب کے پاس آئیں, اے بی بی اب تو آپ میرے قاسم کی سفارش کریں گے. کہا کیوں, کہا کہ یہ تحریر پڑھیے آپ کے بھائی کی تحریر ہے. جناب زینب نے بھائی کی تحریر پڑھی, آنکھوں میں آنسو آ گئے اور قاسم کا ہاتھ تھام کر حسین کے پاس آئیں, اے بھیا حسین میرے قاسم کو مقتل میں بھیج. حسین کہتے ہیں زینب تم یہ کہہ رہی ہو, کہا یہ پڑھنے کے بعد تم بھی رک نہ سکو گے. اور جب قاسم نے وہ خط حسین مظلوم کے سامنے پیش کیا اور جب حسین نے وہ تحریر پڑھی آنکھوں میں آنسو آ گئے, میرے استاد جناب علامہ طالب جوہری فرمایا کرتے تھے کہ تحریر پڑھ کر حسین نے کہا قاسم تم تو میرے امام کا حکم لے آئے, تم تو میرے امام کا حکم لے, اب میں تمہیں کیسے روکوں, میں نہیں روک سکتا. ہاں جاؤ میدان کے اندر, جاؤ مقتل کے اندر, جاؤ اپنی جان قربان کرو. اور اب جب قاسم بالکل تیار ہو گئے تو فرمانے کا جائے گا, جائے گا ضرور مقتل میں جائے گا, مگر آقا اجازت دیجئے کچھ دیر کے لیے میرے پاس خیمے کے اندر بچے کو بھیجئے. اور جناب امام مظلوم نے قاسم کو کہا جاؤ ماں کیا کہہ رہی ہے سنو. اور اندر ایک عجیب انتظام کیا ہوا ہے, تبرکات کا صندوق ہے, کھولا ہوا ہے, حسن کا امامہ نظر آ رہا ہے. اور جناب زینب سے کہا بی بی زحمت نہ ہو تو اپنے ہاتھوں سے اپنے بھائی کا امامہ میرے قاسم کے سر پر رکھ دیجئے, حسن کا نمائندہ ہے, حسن کی شبی بن کر جائے گا. جناب زینب نے آنسوؤں کے ساتھ یہ امامہ قاسم کے سر پر رکھا اور اب قاسم خیمے سے باہر نکلے. قاسم کے جسم پر زرہ کوئی نہیں ہے, یہ بچہ اتنا چھوٹا تھا کہ اس سائز کی زرہ اویلیبل ہی نہیں تھی. تو قاسم عام لباس کے اندر میدان میں جانے کے لیے تیار ہوئے. حسین نے گھوڑے پر بیٹھنے کے لیے کہا, خود سے بیٹھ نہیں سکے. اب حسین گود میں لے کر قاسم کو گھوڑے پر سوار کرتے ہیں. یہ بچہ میدان میں گیا, لڑا, خوب لڑا, زرہ کے بغیر لڑا, تلوار لہراتا ہوا گیا, اس سے پہلے یہ میدان میں کبھی نہیں گیا تھا, لڑا اور خوب لڑا. ازرق شامی کے چار پہلوان بیٹوں کو قتل کیا, خود ازرق شامی کو قتل کیا. مگر عزیزوں بھوکا پیاسا بچہ کب تک لڑے گا؟ وہ وقت آیا کہ جب گھوڑے سے زمین پر گرا. مولانا اظہر حسن زیدی فرمایا کرتے تھے کہ جب کوئی گھوڑے سے زمین پر گرتا تھا کیسے بلاتا تھا امام کو, ہمیں معلوم ہے. کوئی کہتا تھا آقا مدد کو آئیے, کوئی کہتا تھا مولا مدد کو آئیے, کوئی کہتا تھا امام مدد کو آئیے, مگر قاسم اتنا چھوٹا تھا کہ جب گھوڑے سے زمین پر گرا اس کی زبان پر آیا اما میں گر گیا, اما میں گر گیا. اس نے اپنی ماں کو یاد کیا. اور جب وہ میدان میں گرا ہے اور فوج اشکیا نے محسوس کیا اب موقع ہے کہ بچے کا گلا کاٹا جائے, اس کا سر قلم کیا جائے. فوجیں آئیں, دوڑی دوڑی آئیں اور لشکر نے آ کر قاسم کو زخمی کیا اور زخمی کیا. ایسے میں حسین اور عباس ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں اور حسین اور عباس نے مل کر حملہ کیا تاکہ ان دشمنوں کو دور کیا جائے. دشمن دور تو ہوئے مگر دائیں طرف کی فوجیں بائیں طرف چلی گئیں, بائیں طرف کی فوجیں دائیں طرف چلی گئیں. اور جب یہ فوجیں دائیں اور بائیں منتقل ہو رہی تھیں قاسم چلا چلا کر کہہ رہے تھے ارے چچا جان میں کچلا جاتا ہوں, ارے چچا جان میں کچلا جاتا ہوں, ارے چچا جان میں کچلا جاتا ہوں. حسین قریب آئے اور لاش کے ٹکڑے دیکھ کر کہتے ہیں اے قاسم چچا پر بہت شاخ ہے کہ تو مدد کو پکارے اور تیرا چچا مدد کو نہ آ سکے. مگر اب قاسم کے لاشے کو اٹھائیں تو کیسے, لاشیں ٹکڑے ٹکڑے ہو چکی ہے. قاسم کے لاشے کے ٹکڑوں کو ابا کے دامن میں جمع کر کے گٹھڑی بنا کر, گٹھڑی بنا کر حسین چلے خیمے کی جانب. وہاں جناب زینب انتظار کر رہی ہیں, حسین کو آتا دیکھا اور کہنے لگی بھیا بیبیاں قاسم کے ماتم کے لیے منتظر ہیں, بیتاب اور بے چین ہیں کہ قاسم کا لاشا آئے تو ماتم شروع کریں, مگر نوشا کا لاشا کہاں ہے, حسن کے گل بدن کا لاشا, قاسم کا لاشا کہاں ہے. حسین کہتے ہیں زینب آہستہ بولو, ماں سن نہیں سکے گی, ماں برداشت نہیں کر سکے گی. فروا پیچھے کھڑی تھی آگے آئی اور کہنے لگی آقا کیا چھپا رہے ہیں. اور جب گٹھڑی کو کھول کر قاسم کے لاش کے ٹکڑے دیکھے تو فروا کہتی ہیں بس اتنی سی بات, اے زینب و ام کلثوم رقیہ لیلہ رباب آؤ آ کر مجھے مبارکباد دو, میری قربانی سب سے زیادہ قبول ہوئی ہے. بس عزیزوں آخری جملے ہیں, قاسم کا لاشا لے کر حسین اس خیمے میں آئے کہ جہاں پہلے سے اکبر کا لاشا موجود تھا. مولانا زیدی کے الفاظ ہیں کہ حسین دونوں لاشوں کے درمیان ایک لاشا دائیں طرف علی اکبر کا, بائیں طرف جناب قاسم کا, جناب امام مظلوم حسین گھٹنوں کے بل دونوں لاشوں کے درمیان بیٹھ گئے, دایاں ہاتھ اکبر کے سینے پر رکھا, بایاں ہاتھ قاسم کے سینے پر رکھا, آسمان کی طرف دیکھا, حسرت کے ساتھ کہا وا غربتا, واغربتا واغربتا, آج حسین غریب ہو گیا, آج حسین تنہا ہو گیا, آج حسین اکیلا ہو گیا, میرا اکبر بھی مارا گیا, میرا قاسم بھی مارا گیا, ماتم حسین.